او یکون رخصة وهو الذی لا اسماع فیه ای لم تکن مذاکرۃ الکلام فیما بین لا غیبا ولا مشافہۃ کل اجازت بان یقول المحدث لغیره اجزت لک ان تروی عنی هذا الکتاب الذی حدثنی فلان عن فلان الى آخره والمناولۃ بان یعطی الشیخ کتاب سماعه بیده الى المستفید. بھئی گزشتہ سبق میں چوتھی تقسیم ہم شروع کی تھی جو کہ نفس خبر کے بارے میں تھی، اور بتلایا تھا کہ یہ چار قسم پر ہوگی، یا تو اس کے سچا ہونے کا یقین ہوگا، یا اس کے جھوٹا ہونے کا یقین ہوگا، یا ایک وہ جس میں دونوں طرف کا احتمال ہوگا، اور ایک قسم وہ ہے جس میں صدق والی جہت راجح ہوگی، یعنی عادل آدمی کی خبر، وہ عادل جس میں باقی تمام شرائط بھی جمع ہوں. اور بتلایا تھا یہ ہمارا مقصود ہے یہاں پر، اور اسی سے بحث کریں گے. اور اس میں پھر بتلایا تھا کہ اس کی تین طرفیں ہیں، ایک طرف سماع ہے، ایک طرف حفظ ہے، اور ایک طرف ادا ہے. اور تینوں کے اندر طرف سماع، طرف حفظ اور طرف ادا، تینوں میں عزیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے. اور گزشتہ سبق کے اندر ہم نے طرف سماع کے اندر جو عزیمت تھی اس کی بحث مکمل کی تھی، کہ وہاں پر عزیمت کے اندر طرف سماع میں چار صورتیں ہیں. بھائی ایک یہ کہ شاگرد پڑھے اور استاد سنے اور پھر اس کی تائید کرے، دوسری قسم یہ کہ استاد پڑھے اور شاگرد سنے. ان میں تو حقیقتاً سماع تھا بھائی، اور دو قسمیں وہ تھیں جن میں حکمن سماع تھا، کہ استاد جو ہے خط میں حدیث لکھ کر بھیجے بھائی، یا کسی پیغام رساں کے ذریعے حدیث پہنچائے کسی دوسرے شخص تک بھائی. تو یہ چار قسمیں تھیں عزیمت کے اندر طرف سماع میں. اب طرف سماع میں رخصت کو بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں او یکون رخصتن، یا یہ جو خبر عدل کے اندر جو سماع والی طرف ہے اس میں رخصت ہوگی. وہو الذی لا اسماع فیہ، اور یہ وہ قسم ہے جس میں اسماع نہیں ہوتا، سنانا نہیں ہوتا، یعنی نہ حقیقتاً اس میں اسماع ہوگا اور نہ حکمن ہوگا. اے لم تکن مذاکرات الکلام فی ما بینا، یعنی مذاکرہ کلام ہوگا ہی نہیں درمیان میں، لا غیبا ولا مشافہتا، نہ تو غیر حاضری کی صورت، یعنی نہ تو پس پشت ہوگا اور نہ آمنے سامنے، کل اجازتی جیسے کہ اجازت ہے. بی ان یقول المحدث لغیرہ، بائی طور کے کہتا ہے محدث غیر سے، اجزت لکا، میں نے تمہیں اجازت دے دی، ان تروی عنی ھذا الکتاب الذی حدثنی فلان عن فلان، کہ تم روایت کرو مجھ سے یہ کتاب جس کو روایت کیا، جس کی حدیث مجھ سے بیان کی ہے فلان عن فلان، فلان سے الی آخرہ، آخر تک. دیکھیے حدیث نہ استاد سنا رہا ہے نہ شاگرد سنا رہا ہے، شیخ صرف کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کتاب کی حدیثیں میری طرف سے روایت کرنے کی اجازت ہے، اور میں نے فلاں سے یہ سنی تھی، فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں سے، پوری سند بیان کرتا ہے. یہ ایک صورت ہے. والمناولتی، کل اجازتی والمناولتی، مناولہ کا معنی حوالے کرنا، جیسے کہ اجازت ہے اور حوالے کرنا ہے. بھائی کیا معنی حوالے کرنے کا؟ کہتے بھی ان یعطی الشیخ کتاب سماعہ بیدہ الی المستفید، بائی صورت کے عطا کرے شیخ کتاب سماعہ اپنے سماع کی کتاب حوالے کرے، بیدہ اپنے ہاتھ سے، الی المستفید استفادہ کرنے والے کے، یعنی شاگرد کے حوالے کرتا ہے وہ کتاب، ویقولا اور کہتا ہے ھذا کتاب سماعی من شیخ فلانی کہ یہ میرے سماع کی کتاب ہے فلان میرے فلان شیخ سے اجزت لکا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں انتروی عنی ھذا کہ تم روایت کرو مجھ سے یہ فہو لا یصح بدون الاجازتی تو یہ جو مناولہ ہے یہ صحیح نہیں ہے بغیر اجازت کے والاجازت تصح بدون المناولتی اور اجازت صحیح ہے بغیر مناولہ کے مناولہ میں کیا تھا باقاعدہ کتاب اپنے ہاتھ سے اس کے حوالے کرتا تھا جو حدیثیں لکھی ہوتی تھیں استاد نے وہ حوالے کرتا تھا تو بتلایا کہ اجازت ہر حال میں ضروری ہے بھائی مناولہ اجازت مناولہ کے بغیر اجازت صحیح لیکن اجازت کے بغیر مناولہ صحیح نہیں فَهُوَ لَا يَصِحُ بِدُونِ الْإِجَازَتِ تو مناولہ صحیح نہیں ہے بغیر اجازت کے وَالْإِجَازَتُ تَصِحُ بِدُونِ الْمُنَاوَلَتِ اور اجازت صحیح ہے بغیر مناولہ کے وَالْإِجَازَتُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُلِّ حَالٍ تو اجازت ضروری ہے اس میں ہر حال کے اندر وَالْمُجَازُ لَهُ إِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ اَيْ بِمَا فِي الْكِتَابِ قَبْلَ الْإِجَازَتِ تَصِحُ الْإِجَازَتُ وَإِلَّا فَلَا والمجاز له اور وہ شخص جس کو اجازت دی گئی ہے یعنی وہ شاگرد ان کان عالما به اگر وہ جاننے والا ہے اس کو بھئی کس چیز کو اے بما فی الکتابی وہ جو کس کے اندر ہے کتاب یعنی اگر وہ عالم ہے ان احادیث کا جو اس کتاب میں ہے قبل الاجازتی اجازت سے پہلے ہی تصح الاجازت تو پھر یہ اجازت صحیح ہے وإلا فلا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر صحیح نہیں ہے بھائی یعنی اذا اجزنا مثال شارح ذکر کر رہے ہیں اور بات واضح ہو جائے گی یعنی اذا اجزنا بکتاب المشکات مثلا لأحد جب ہم نے اجازت دی مشکات کتاب کی مثال کے طور پر کسی کو فَإِن كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَالِمًا بِكِتَابِ الْمِشْكَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ پس اگر وہ شخص عالم تھا کتاب مشکات کا اس سے پہلے ہی بالمطالعات کس کے ذریعے مطالعے کے ذریعے یعنی وہ پہلے ہی عالم تھا اس کا مطالعہ کر چکا تھا بقوت نفسہ اپنے نفس کی قوت سے اپنی ذاتی قوت سے خود ہی اس کا مطالعہ کر چکا تھا کسی استاد سے نہیں پڑھی تھی اور بِإِعَانَتِ شُرُوحِ او نحو ذالکا یا شروح وغیرہ کی مدد سے شروح وغیرہ کی مدد سے وہ اس کتاب کا مطالعہ کر چکا تھا اس کو عالم تھا ولیکن لم یکن له سند صحیح یتصل بالمصنف لیکن نہیں تھی اس کی کوئی ایسی صحیح سند جو اس کتاب کے مصنف سے ملی ہو کس سے ملی ہوئی ہو اس کتاب کے مصنف یعنی مشکات کے مصنف تک پہنچنے والی کوئی صحیح سند نہیں تھی اس کے پاس یعنی کوئی اس کا ایسا استاد نہیں تھا جو جس کی سند کہاں تک پہنچتی ہو صاحب مشکات تک فَحِينَئِذٍ تَصِحُ اِجَازَتُنَا لَهُ تو پھر اس وقت صحیح ہے ہمارا اجازت دینا اسے وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کتاب کو اس نے مطالعہ ہی نہیں کیا اس کا عالم ہی نہیں ہے بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَنْ يُطَالِعَ بَعْدَ الْإِجَازَتِ بلکہ وہ اعتماد کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا مطالعہ کر لے گا اجازت ملنے کے بعد وَيُعَلِّمَ النَّاسَ اور لوگوں کو پھر تعلیم دے گا لوگوں کو سکھائے گا کَمَا فِي زَمَانِنَا جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہے لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْإِجَازَتُ حُجَّتًا تو پھر یہ اجازت حجت نہیں ہوگی بلکہ یہ تبرک والی اجازت ہوگی صرف برکت حاصل کرنے کے لیے یہ اجازت صحیح نہیں ہے بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھائی یہ تھی اسماع کے اندر رخصت بھائی کہ اجازت دے یا حوالے کرے اور شرط تھی اس میں کہ وہ پہلے سے اس کا عالم ہو اس کا جاننے والا ہو نہ حدیث شاگرد پڑھ رہا ہے نہ استاد صرف کیا کر رہا ہے اجازت دے رہا ہے یا وہ کتاب دے کر ساتھ اجازت دے رہا ہے وَسَانِ طَرَفُ الْحِفْظِ اور دوسری طرف جو ہے اس کی طرف حفظ ہے بتلایا تھا تین طرفیں ہیں بھئی خبر عادل کی دوسری طرف طرف حفظ ہے وَالْعَزِيمَةُ فِيهِ أَن يَحْفَظَ الْمَسْمُوعَ مِنْ وَقْتِ السِّمَاعِ إِلَى وَقْتِ الْأَدَائِ اور عزیمت اس کے اندر یہ ہے کہ یاد کر یاد رکھے اس سنی ہوئی بات کو، مسموع وہ سنی ہوئی بات یعنی وہ حدیث، اس کو یاد رکھے من وقت سماع الى وقت الادائی، سماع کے وقت سے لے کر ادا کے وقت تک. اس میں عزیمت کیا ہے حفظ میں؟ کہ جب سے اس شاگرد نے اپنے جس شیخ سے وہ احادیث سنی ہیں جب تک وہ آگے کسی کو پہنچا دیتا ہے، اس وقت تک کے سارے بیچ کے وقت میں اسے وہ روایات یاد ہونی چاہیے، کسی بھی وقت اسے بھولیں نہ. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یاد رکھتا ہے ان کو. ولم یعتمد علی الکتابی، اور کتاب پر اعتماد نہیں کرتا، لکھی ہوئی بھی اس کے پاس موجود ہیں لیکن اس پر وہ اعتماد نہیں کرتا، بلکہ اس کے حافظے میں محفوظ ہیں اس دن سے لے کر آج تک جب وہ ادا کر رہا ہے، آگے کسی کو پہنچا رہا ہے. ولہذا، اور اسی وجہ سے، لم یجمع ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کتابا فی الحدیث، جمع نہیں فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی کتاب حدیث کے اندر. کتنی کڑی شرط ہے مولانا، اندازہ تو لگائیے. جس دن سے حدیث سنی ہے، جس دن اس کو روایت کرتا ہے، اس سارے درمیانی عرصے میں اس کو حدیث یاد ہونی چاہیے بھائی. تو چونکہ یہ بڑی سخت شرط ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ شرط لگاتے ہیں احتیاط کی وجہ سے، دیکھو حد درجے کی احتیاط امام صاحب کی. تو اسی وجہ سے انہوں نے کوئی کتاب جمع نہیں فرمائی حدیث کے اندر. ولم یستجز الروایت باعتماد الکتاب، اور اجازت نہیں دی روایت کرنے کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے. امام صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے کہ صرف کتاب پر اعتماد کر کے اجازت دی جائے. وکان ذالک سببا لطعن المتعصبین القاصرین الی یوم القیامہ، اور یہ سبب ہے لطعن المتعصبین، تعصب کرنے والوں کے طعن کا، اعتراض کا. القاصرین وہ جو کوتا ہیں، چھوٹے ہیں، کم نظر لوگ ہیں، الی یوم الدین قیامت کے دن تک. بھئی آپ بھی سنتے ہوں گے امام صاحب کی شان میں بڑے لوگ گستاخی کرتے ہیں بھئی، اور عجیب عجیب اعتراضات کرتے ہیں. ان میں سے ایک اعتراض یہ کہ امام صاحب کو تو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں. سمجھ میں آیا بھئی؟ آج کا جاہل اجہل بھی اٹھتا ہے اور امام صاحب پر اعتراض کر دیتا ہے، خود چاہے اس کو عربی عبارت کتاب کی پڑھنا بھی نہ آئے، حدیثیں بھی کوئی اس کو صرف ترجمے کچھ جو ہیں ان کو سمجھ لیتا ہے، ترجمہ بھی صحیح طور پر نہیں یاد ہوتے اس کو، لیکن امام صاحب پہ تان کرتے ہوئے اپنی لمبی زبان نکالتے ہیں اور تان کرتے ہیں. وہ نہیں جانتے ان ائمہ کا مقام کیا ہے. یہ وہ ائمہ ہیں مولانا کہ جن کو اللہ نے مقتدا بنایا. چاروں ائمہ ہیں بھائی، فقہا بہت تھے بھائی، لیکن باقیوں کے مذاہب ختم ہوئے اور ان چار کو اللہ نے وہ مقبولیت دی کہ اس وقت بھائی، اس وقت اکثر مسلمان وہ ان چاروں ائمہ کے متبعین ہیں بھائی. کچھ اہل حدیث ہیں جو غیر مقلد کہلاتے ہیں، اور وہ کسی ایک امام کے مقلد نہیں، اگرچہ وہ بھی مقلد ہی ہوتے ہیں بھائی، ہیں وہ بھی مقلد. سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ خود تو کسی حدیث قرآن وغیرہ سے خود تو مسائل کا استنباط نہیں کرتے، وہی علماء کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو ہیں وہ بھی مقلد، لیکن کسی ایک امام کے مقلد نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقلد. تو یہ لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں، اور باقی ائمہ کے مقلدین ہیں. اور تقریباً 95% جو مسلمان ہیں وہ سارے، بلکہ 95% سے بھی زائد جو ہیں وہ سارے مسلمان، وہ ان چار ائمہ کے مقلدین ہیں. اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ مقبولیت اللہ تعالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کو دی بھائی. سب سے زیادہ مسلمان جو ہیں اس وقت ان کے مذہب پر ہیں بھائی، ان کے مذہب پر. اور اس شخص کا کیا مقام ہوگا ذرا اندازہ تو لگاؤ بھائی. کہ تقریباً تقریباً 1200-1300 سال گزر گئے بھائی، کروڑوں اربوں لوگ ان کے مذہب پر عمل کرنے والے ہیں بھائی، کروڑوں. اس شخص کے کتنا اجر و ثواب اور اس کا کیا مقام ہوگا؟ ثواب کے یوں سمجھے سمندر کے سمندر چل رہے ہیں جو ان کے حصے میں جا رہے ہیں بھائی. آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، ایک ایک مسئلے میں ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث سے اخذ کیے، اور ہمارے لیے کتنی آسانی بنا دی بھائی، اور ان سب کا ثواب جو ہے انہیں مل رہا ہے بھائی. تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ اور آج کے زمانے میں اندازہ لگاؤ یہ شخص جو ان پر طعن کرنے والا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کس منہ سے یہ ان پر طعن کرتا ہے بھائی. ان کی شرائط تو دیکھیے بھائی، شرائط بھائی سمجھ میں آیا؟ علماء فقہا نے لکھا ہے، تمام علماء نے، کہ بالاتفاق چاروں ائمہ عادل ہیں. مولانا چاروں ائمہ کیا ہیں؟ عادل ہیں بھائی. تو امام صاحب دیکھیے بڑی کڑی شرائط لگاتے ہیں، اور محدثین وہ شرائط نہیں لگاتے بھائی. تو یہ بعض لوگ امام صاحب پر طعن کرتے ہیں، اور طعن کا ایک وجہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو تھے وہ طعن کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر، بڑا سبب یہ ہے. لیکن بھائی امام بخاری کی تو پیدائش ہی اس وقت ہوئی جب غالباً امام صاحب کا انتقال ہوا، اس کے لگ بھگ ان کی پیدائش ہوئی، ان کے انتقال تو امام صاحب ان سے پہلے گزرے ہیں، اور امام صاحب تابعی ہیں بھائی. تابعی وہ زمانہ جس کے بہتر ہونے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور امام صاحب کے زمانے میں وہ تابعی ہیں، تو وہ ان کا علم دیکھیے وہاں پر احادیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں پہنچ رہی ہیں، جن کے ذریعے وہ مسائل کو مرتب فرما رہے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان کتنے واسطے ہوں گے بھائی؟ ایک دو واسطے ہی ہوں گے بھائی ان کی احادیث میں. اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں ان کی روایتوں میں تو زیادہ واسطے ہیں بھائی، زیادہ واسطے. تو یقیناً ان کے پاس جو حدیث بھی پہنچی وہ زیادہ قوت والی تھی، زیادہ مضبوط تھی بھائی. اور چلیے امام بخاری رحمہ اللہ وہ خود بھی بڑے آدمی ہیں بھائی، وہ تو طعن چلو کوئی بنتی بھی ہے بات، وہ طعن کر رہے ہیں. یہ آج کے شخص جو طعن کرتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے، کس اعتبار سے یہ طعن کرتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امام صاحب نے اسی لیے حدیث کے اندر کتاب تصنیف نہیں فرمائی، احادیث کو جمع نہیں فرمایا، کہ ان کی شرائط بہت کڑی ہیں، باقی محدثین سے کئی گنا بڑھ کر سخت شرائط وہ لگاتے ہیں. تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِطَعْنِ الْمُتَعَصِّبِينَ الْقَاصِرِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور یہ سبب ہے طعنہ کرنے تعصب کرنے والے اور کوتاہ لوگ جو ہیں، کوتاہ نظر، کم نظر لوگ جو ہیں، چھوٹے لوگ اور تعصب کرنے والے، ان کے طعنے کا یہ سبب ہے إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، کب تک؟ قیامت کے دن تک بھائی. ولم يفهم ورعه وتقواه ولا عمله ولا وهداه، اور انہوں نے نہیں سمجھا امام صاحب کے ورع اور تقوی کو، اور نہ ان کے عمل اور ان کے رہنمائی کو، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکے. ایک ہے تقوی، ایک ہے ورع بھائی. تقوی یہ کہ انسان جو ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے بھائی، اور ورع یہ اس سے بھی اونچا مقام کے مشتبہات سے بھی انسان بچے، جن چیزوں میں شبہ ہو ان سے بھی بچے بھائی. ورخصت، اور رخصت اس میں یہ ہے وَالرُّخْصَةُ أَنْ يَعْتَمِدَ الْكِتَابَ کہ اعتماد کرے راوی کتاب پر فَإِنْ نَظَرَ فِيهِ پس اگر وہ اس میں نظر ڈالتا ہے وَتَذَكَّرَ سِمَاعَهُ اور یاد کرتا ہے اپنے سماع کو وَمَجْلِسَ دَرْسِهِ اور اپنے درس کی مجلس کو وَمَا جَرَى فِيهِ اور وہ جو اس میں جاری ہوا جو اس میں ہوا تھا یقون حجتان تو پھر یہ خبر حجت ہوگی وَإِلَّا فَلَا وَرْنَا نَهِي رخصت اس میں کیا ہے بھئی حفظ کی بات چل رہی ہے عظیمت تو یہ ہے کہ جس دن سے روایت سنی تھی اور جس دن اس کو ادا کر رہا ہے آگے پہنچا رہا ہے اس سارے درمیانی عرصہ میں اس کو وہ روایت یاد ہو اور رخصت یہ ہے کہ کتاب پر اعتماد کرتا ہے کتاب میں اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں جو اس نے اپنے شیوخ سے سنی تھی بس اگر جب وہ کتاب میں نظر ڈالتا ہے تو اس کو وہ سماع یاد آ جاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر یہ اپنے فلاں شیخ سے اس طرح یہ حدیث سنی تھی تو وہ تذکر سماعہ کیا کرتا ہے یاد کرتا ہے اپنے سماع کو یاد آ جاتا ہے اس کو اپنا سماع بھائی وہ مجلس درس ہی اور اپنے درس کی مجلس اس کو یاد آتی ہے وہ ماں جراسی ہی اور وہ جو اس میں جاری ہوا جو کچھ ہوا تھا یعنی وہ ساری مجلس اس کو اچھی طرح یاد آ جاتی ہے اعتماد تو کس پر کر رہا ہے کتاب پر لیکن جب کتاب پر نظر ڈالتا ہے تو اسے وہ سارا یاد آ جاتا ہے کہ کس وقت کس طرح میں نے اپنے شیخ سے یہ حدیث سنی تھی وہ مجلس درس پوری طرح اس کو یاد ہے بھائی تو یکون حجتن تو اب یہ خبر جو ہے یہ حجت ہوگی وَإِلَّا فَلَا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ خبر حجت نہیں ہے یعنی کتاب پر نظر ڈالی لیکن اسے وہ یاد نہیں کہ یہ میں نے کس وقت اپنے شیخ سے کس مقام پر سنی تھی کس طرح سنی تھی تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے اس کو آگے روایت کرنا اس کے لیے حجت نہیں ہے اِن لَمْ يَتَذَكَّرْ ذَلِكَ اور اگر اس کو یاد نہیں ہے وہ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تو پھر یہ حجت نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک سَمَاءٌ كَانَ خَطَّهُ برابر ہے کہ چاہے یہ اس کی اپنی تحریر ہو اور خط غیری ہی یا اس کے علاوہ کسی کی تحریر ہو تحریر چاہے اپنی ہو چاہے کسی اور کی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے وہ مجلس درس یاد ہونی چاہیے مجلس درس بھائی دیکھیے اور کتنی سخت شرط لگا دی کہ اگر عظیمت نہیں تو رخصت پھر یہ ہے کہ چلو کتاب سے حدیث آگے روایت کر سکتا ہے جو اس نے لکھی ہیں لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ کیا کیا ہو کہ وہ مجالس اس کو یاد ہوں اچھی طرح وَعِنْدَهُمَا وَعِنْدَ شَافِعِي رَحِمَهُمُ اللَّهِ يَجُوزُ لَهُ الرِّوَایَتُ اور صاحبین کے نزدیک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے اس کے لیے روایت کرنا وَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا اور اس پر عمل واجب ہوگا وعند انس رحمہ اللہ یجوز الاعتماد علی الخط اور انس رحمہ اللہ کے نزدیک خط پر تحریر پر اعتماد کرنا بھی جائز ہے ان کان فی یدہ او فی ید امینہ اگر وہ تحریر اس کے اپنے قبضے میں تھی او فی ید امینہ یا اس کے کسی امین امانت دار کے قبضے میں تھی امام صاحب تو کیا فرماتے ہیں کہ مجلس درس یاد ہو صرف تحریر پر اعتماد کافی نہیں کہ یہ میری تحریر ہے نہیں بھائی امام صاحب فرماتے ہیں مجلس درس اس کو یاد ہونی چاہیے جبکہ صاحبین اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھائی پھر بھی اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے جبکہ اس نے وہ حدیث لکھی تھی بھائی اور جبکہ انس رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خط پر بھی اعتماد تحریر پر بھی اعتماد کر سکتا ہے اگر وہ تحریر اسی کے پاس تھی مجلس درس تو نہیں یاد اس کو لیکن وہ حدیث لکھی ہوئی اس کے پاس موجود ہیں تو یہ کافی ہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ تحریر اسی کے پاس ہو یا اس کے کسی امین امانت دار کے پاس وہ تحریر موجود تھی جہاں گڑبڑ کا اس میں کوئی تبدیلی وغیرہ کا شبہ نہیں ہوتا بھائی. ولا يجوز ان كان في يد غيره, اور جائز نہیں ہے اعتماد کرنا اگر کسی اور کے قبضے میں تھی. لأنه لا يؤمن عن التغير, اس لیے کیونکہ وہ پھر محفوظ نہیں ہے تغیر سے, تبدیلی سے. وعن محمد رحمه الله, اور امام محمد رحمه الله سے ہے کہ يجوز العمل بالخط, کہ عمل تحریر پر بھی عمل جائز ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ, اگرچہ وہ اس کے قبضے میں نہ ہو. فَذَهَبَ إِلَيْهِ, تو امام محمد رحمہ اللہ اس طرف گئے ہیں رخصتاً, بطور رخصت کے, تَيْسِيرًا عَلَى النَّاسِ, لوگوں پر آسانی کرنے کے لیے. ان کے نزدیک اگر پہچانتا ہے کہ یہ میری تحریر ہے تو پھر بھی جائز ہے. جبکہ انس رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی تحریر بھی ہو لیکن اگر کسی غیر کے پاس تھی تو صرف تحریر پر اعتماد کرتے ہوئے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں تبدیلی ممکن ہے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, جب اپنی تحریر کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے روایت کرنا جائز ہے, وہ آگے لوگوں کو وہ حدیث پہنچا سکتا ہے. وَالثَّالِثُ طَرَفُ الْأَدَاءِ, اور تیسری طرف جو ہے وہ ادا ہے, تیسری جو ہے طرف ادا ہے. والعظیمت فیہ, اور عظیمت اس میں یہ ہے, ان یؤدی علی الوجہ الذی سمع, کہ ادا کرے, علی الوجہ الذی سمع, اسی طریقے پر جس طرح اس نے سنا تھا, بلفظہ و معناہ, اس حدیث کے لفظ اور معنی کے ساتھ بھائی اسی طرح ادا کرے, یعنی لفظ بھی وہی ذکر کرے جو اس نے اپنے شیخ سے حدیث کے سنے تھے. والرخصت, اور رخصت یہ ہے, ان ينقله بمعناه, کہ نقل کرے اس حدیث کو اس کے معنی, یعنی لفظ اپنے استعمال کر لیتا ہے اور اسی معنی کو بیان کر دیتا ہے, یہ بھی یہ رخصت ہے. اي بلفظ آخر يؤدي معنى الحديث, یعنی کہ دوسرے لفظ کے ساتھ جو ادا کر دے حدیث کے معنی کو. وَهَذَا صَحِيحٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ, اور یہ صحیح ہے اکثر کے نزدیک. لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ, اس لیے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, کانو یقولون, وہ فرماتے تھے, قال علیہ السلام کذا, کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح فرمایا, او قریبا منہ, یا اس کے قریب ہی اس طرح کے فرمایا, او نحو منہ, یا اس جیسا فرمایا. معلوم ہوا وہ صحابی کہہ رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے اس طرح یا اس کے قریب فرمایا یا اس جیسا فرمایا. معلوم ہوا حضور علیہ السلام کے الفاظ کو صحابی نے کیا کیا ہے, اس کی جگہ اپنے لفظ استعمال کیے ہیں, جب ہی کہہ رہا ہے کہ اس کے قریب یہ جیسا فرمایا تھا حضور علیہ السلام نے. بھائی سمجھ میں آیا, معلوم ہوا وہ لفظ حضور کے پوری طرح یاد نہیں لیکن مفہوم پوری طرح یاد ہے اور اس کو آگے پہنچا رہا ہے, تو معلوم ہوا روایت بالمعنی بھی جائز ہے. وعند البعض لا يجوز ذلك, اور بعض علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے, روایت بالمعنی جائز نہیں. لأنه علیہ الصلاة والسلام مخصوص بجوامع الکلم, اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام مخصوص تھے جوامع الکلم کے ساتھ. حضور علیہ السلام کو بھئی اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم بنایا, آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے, یعنی لفظ بڑے تھوڑے ہوتے اور معانی ان کے بڑے کثیر ہوا ہوتے تھے بھئی, یوں کہیں بڑی مختصر بات فرماتے تھے بھئی, مختصر الفاظ میں لمبی بات فرما دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو جوامع الکلم تھے, آپ کو جامع کلمات عطا ہوئے تھے اور کسی کو تو یہ عطا نہیں ہوئے, تو لہذا وہ جب اپنے حضور کے الفاظ کے بجائے اپنے الفاظ استعمال کرے گا تو بات اس طرح نہ رہے گی جیسے کہ پہلے تھی, اسے روایت بالمعنی جائز نہیں. تو کہتے ہیں لیا وہ لاواز میں کہا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ حضور علیہ السلام مخصوص تھے جوامع الکلم کے ساتھ. فلا یؤمن فی النقل بالمعنی من الزیادۃ والنقصان, تو یہ محفوظ نہیں رہے گا نقل میں, نقل بالمعنی کے اندر زیادتی اور کمی سے محفوظ نہیں رہے گا, کچھ نہ کچھ زیادتی یا کمی ہو جائے گی. والحق هو تفصیل الذي ذكره المصنف, اور حق وہی تفصیل ہے جس کو مصنف نے ذکر کیا بھائی, کہ عظیمت تو یہ ہے کہ لفظ بھی وہی ذکر کیے جائیں اور رخصت یہ ہے کہ اس کے معنی کو ذکر کر دیا جائے اپنے لفظوں میں. فَإِنْ كَانَ مُحْكَمًا, اب تفصیل بیان کر رہے ہیں بھائی یہ جو آگے مصنف, کہ کس قسم کی حدیث جو ہے اس میں روایت بالمعنی جائز ہے اور کس میں روایت بالمعنی نہیں جائز, اور جائز ہے تو کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُحْكَمًا, اگر وہ خبر کیا ہے محکم ہے, لا يحتمل غیرہ, جس میں اس کے غیر کا احتمال نہیں, یجوز نقلہ بالمعنی, تو جائز ہے اس کو نقل کرنا معنی کے ساتھ, لمن له بصر فی وجوہ اللغتی, اس شخص کے لیے جس کو بصیرت حاصل ہو, فی وجوہ اللغتی, لغت کے وجوہ یعنی لغت کے مفہومات میں, لغت کے مفہوموں میں جس کو بصیرت حاصل ہے یعنی جو پوری طرح لغت کو جاننے والا ہے, اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہوگا جب خبر کیا ہو محکم ہو, یعنی جس میں اور معنی کا احتمال ہی نہیں ہے, ایک ہی معنی کا اس میں احتمال تھا, تو یہ روایت بالمعنی کے ذریعے اسی معنی کو کیا کرے گا, جو لغت کو پوری طرح جاننے والا ہے, لغت میں جس کو بصیرت حاصل ہے وہ اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دے گا. مثلا قعدہ کی جگہ جلسہ کہہ دیتا ہے, سمجھ میں آئی بات, قعدہ کی جگہ اپنا جلسہ کا لفظ استعمال کر لیتا ہے اور اس طرح اپنے الفاظ استعمال کر لیتا ہے کیونکہ اس کو لغت میں پوری بصیرت حاصل ہے. اذ لا یشتبہ معناہ علیہ, کیونکہ اس پر معنی مشتبہ نہیں ہوگا, بحیث یحتمل الزیادۃ والنقصان, اس حیثیت سے کہ وہ کمی یا زیادتی کا احتمال رکھتا ہو. بھئی اس کا تو ایک ہی معنی تھا, محکم تھی نا حدیث, تو اس میں اور معنی کا تو احتمال ہی نہیں تھا, تو اب یہ جب ادا کرے گا تو وہی معنی ادا کرے گا, لازمی بات ہے, پوری لغت جب جاننے والا ہے اس میں کسی کمی یا زیادتی کا احتمال نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا, اور اگر وہ خبر کیا ہے ایسی ظاہر ہے, یحتمل غیرہ, جس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے, حدیث ہے اور اس میں اور معانی کا بھی احتمال ہے, بِأَن يَكُونَ عَامًا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ أَوْ حَقِيقَةً يَحْتَمِلُ الْمَجَازَ, بَأَن صورت کہ وہ ایسے عام ہے جس میں تخصیص کا احتمال ہے, یا ایسی حقیقت ہے جس میں مجاز کا احتمال ہے, فَلَا يَجُوزُ نَقْلُهُ بِالْمَعْنَى إِلَّا لِلْفَقِيهِ الْمُجْتَهِدِ, تو پھر جائز نہیں ہے اس کو نقل بالمعنی کرنا مگر کس کے لیے, فقیہ مجتہد کے لیے, لأنه یقف علی المرادی, اس لیے کیونکہ وہ فقیہ مجتہد جو ہے وہ واقف ہوگا حضور علیہ السلام کی مراد پر, فلا یقع الخلل فی نقلہ بمعناہ, لہذا اس کے نقل بالمعنی کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا. مثلا مثال کے طور پر قوله علیہ الصلاۃ والسلام, حضور علیہ السلام کا قول ہے, من بدل دینہ فقتلو, جو بدل دے اپنے دین کو تو اسے قتل کر دو. کلمۃ من عامۃ, کلمہ من کیا ہے, عام ہے, تو خص منہ المرأۃ, تخصیص کی گئی ہے اس سے عورت کی. حدیث میں کیا آیا, جو شخص اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو, اس میں من آیا اور من عموم کا فائدہ دیتا ہے لیکن اس میں سے عورت کی تخصیص کر لی گئی. آپ بھی جانتے ہیں کوئی شخص مرد مرتد ہو جائے تو اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ وہ واپس لوٹ آئے اسلام کی طرف, اگر نہیں لوٹتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا حدیث کے مطابق, من بدل دینہ فقتل. لیکن عورت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, وہ مرتد ہو جائے تو پھر اسے جیل میں ڈال دیں گے ہمیشہ کے لیے جب تک وہ واپس نہ لوٹ آئے, ورنہ جیل ہی میں رہے گی. بھائی تو معلوم ہو عورت کی کیا کر لی گئی ہے اس حدیث سے, تخصیص کی گئی ہے. فَإِن نَقَلَهُ نَاقِلٌ, پس اگر نقل کرتا ہے اس حدیث کو کوئی ناقل, ویقول, اور کہتا ہے کل من بدل دینہ فقتلوہ, اب دیکھو اپنے لفظ لا رہا ہے, کلو کا لفظ لے آیا بھائی, کلو من بدل دینہ فقتلوہ, ہر وہ شخص جو اپنے دین کو بدل لے اسے قتل کر دو. اب کلو کا لفظ لے آیا بھائی, جس نے تخصیص کا دروازہ ہی بند کر دیا, جس نے بھی اپنے دین کو بدلا ہر اس شخص کو کیا کر دو, قتل کر دو. تو یشمل المرأۃ ایضا, تو یہ شامل ہو جائے گا عورت کو بھی, فیقع الخلل فی الاحکام, تو احکام میں خلل آ جائے گا. جبکہ فقیہ جو ہے وہ چونکہ حدیث کی مراد کو جانتے ہیں لہذا وہ روایت بالمعنی کرے گا تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے گا تو اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا. وما کان من جوامع الکلم, اور وہ جو جوامع الکلم میں سے ہو, بتلا رہے ہیں بھائی اگر محکم ہو تو روایت جو جسے لغت میں بصیرت ہو وہ نقل بالمعنی کر سکتا ہے, اور اگر ظاہر ہے جس میں اور معنی کا بھی احتمال ہے تو فقیہ مجتہد اس کو نقل بالمعنی کر سکتا ہے. وما کان من جوامع الکلم, اور وہ خبر جو کس میں سے ہو, جوامع الکلم میں سے ہو, بان کان لفظا وجیزا تحتہ معان جمت, بائی طور کے بائی صورت کے لفظ جو ہے وجیزا مختصر ہو, یعنی تھوڑے لفظ ہوں, تحتہ معان جمت اور اس کے تحت کثیر معانی ہوں, اس کے تحت لفظ تھوڑے سے ہوں اور اس کے تحت کثیر معانی ہوں, کا قول ہی علیہ الصلاۃ والسلام, جیسے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے الغرم بالغنم, الغرم را ساکن ہے, غین پر پیش ہے را ساکن, اسی طرح غنم میں بھی غین پر پیش ہے اور نون ساکن, الغرم بالغنم. غرم کہتے ہیں زمان کو اور غنم کہتے ہیں نفے کو, الغرم بالغنم زمان نفے کے بدلے ہے, زمان نفے کے بدلے ہے, زمان نفے کے بدلے ہے, یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز سے نفع اٹھاتا ہے تو اس چیز کی ہلاکت کی صورت میں زمان بھی اسی پر آئے گا, یہ زمان اس نفع کے بدلے ہے بھائی, یہ نفع بھی تو یہی اٹھا رہا تھا تو زمان بھی اسی پر آئے گا. مثلا آپ نے پڑھا ہے خیار العیب بھائی, ایک آدمی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے اور اس کو اپنے پاس اس چیز کا اب استعمال شروع کر دیا, کچھ عرصے بعد پتا چلا اس چیز میں تو فلاں عیب ہے اور یہ عیب بائے کی طرف سے ہی آیا ہے, جب بیچنے والے نے یہ چیز مجھے بیچی تھی اس وقت ہی یہ عیب اس میں تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا آج پتا چلا, تو اب اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے, اس عیب کی وجہ سے اس چیز کو واپس کر سکتا ہے بائے کو, اور اسے خیار عیب کہتے ہیں. اب اگر آپ وہ چیز لے کر گئے اور وہ چیز واپس کر رہے ہیں, وہ بائے کہتا ہے کہ بھائی اتنے ٹھیک ہے یہ میری طرف سے عیب آیا تھا میں یہ چیز واپس لیتا ہوں, لیکن اتنا عرصہ جو آپ اسے نفع اٹھاتے رہے ہیں اس کا بھی بدلہ دینا پڑے گا آپ کو. تو یاد رکھیے شریعت کا حکم آ گیا, بڑے ہی مختصر الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الغرم بالغنم, زمان نفع کے بدلے ہے, کہ بھائی یہ شخص اگر اس چیز سے نفع اٹھا رہا تھا تو زمان بھی تو اسی پر تھا, اگر یہ چیز اس پر کے پاس اس وقت ہلاک ہو جاتی تو اسی پر زمان تھا یا نہیں بھائی, اسی کی چیز جانی تھی, سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو وہ زمان بھی اسی پر پڑ رہا تھا, لہذا معلوم ہوا اب اسے یہ جو نفع اس نے اٹھایا یہ اس زمان کے بدلے تھا بھائی, لہذا اب وہ نفع جو اٹھایا ہے وہ واپس کرنے کی ضرورت, کیونکہ اگر ان دنوں میں اس نے اس سے کچھ نفع اٹھایا ہے تو ان دنوں میں زمان بھی اسی پر تھا, اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو جاتی تو اس کے پیسے پھر واپس نہیں آ سکتے تھے, اب تو زندہ ہے واپس کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ چیز واپس کر رہا ہے تو پیسے واپس لے لے گا بھائی سے, لیکن اس صورت میں کیا ہوتا, اسی کے پیسے جاتے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, یہ ہے جوامع الکلم بھائی. دیکھیے دو لفظ ذکر کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سمجھانے کے لیے لمبی تقریر کرنا پڑتی ہے بھائی, اور بھی بڑی تفصیل فقہا بیان کرتے ہیں, یہ مختصرا میں نے مفہوم بیان کر دیا. والخراج بالزمانی, اور خراج زمان کے بدلے ہے, خراج نفع, نفع کس کے بدلے ہے, زمان کے بدلے ہے بھائی, یہ بھی اسی قسم کی حدیث بھائی, اور یہ تفصیل بیان ہو چکی مسئلہ مسرات کے اندر بھائی, یہ بھی اسی طرح. والعجماء جبار، والعجماء جبار. عجماء یہ جس کی زبان نہ ہو، عجماء کسے کہتے ہیں؟ جس کی زبان نہ ہو، یعنی گونگا، بے زبان، اور مؤنث کا صیغہ ہے بھائی. اور جبار کا معنی ہے رائیگاں، ضایا. جبار کا کیا معنی؟ ضایا، رائیگاں. بھائی یہ حدیث اس طرح آتی ہے، العجماء جرحها جبار، العجماء جرحها جبار. اچھا، عجماء کا کیا معنی کیا؟ بے زبان، بے زبان بھائی. اور مراد اس سے جانور ہیں بھائی، مویشی وغیرہ، کہ وہ بات نہیں کر سکتے، بے زبان ہیں بھائی. تو حدیث میں کیا آیا؟ العجماء جرحها جبارون، کہ مویشی جو ہیں ان کا زخمی کرنا یہ رائیگاں ہے. مویشیوں کا زخمی کرنا رائیگاں ہے، یعنی اس صورت میں مالک پر زمان نہیں آئے گا، مالک پر زمان نہیں آئے گا. تفصیل یہ جو فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا کوئی جانور ہے مویشی، دن کے وقت اس نے کسی دوسرے کی کوئی چیز خراب کر دی یا کسی کو زخمی وغیرہ کر دیا دن کے وقت، اور جانور کے ساتھ کوئی تھا نہیں، کوئی آدمی وغیرہ جو اس کو لے کر جا رہا ہو، مالک وغیرہ یا اس کا کوئی غلام وغیرہ کوئی بھی نہیں تھا، تو اس جانور نے دن کے وقت کسی کو زخمی کیا یا کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی، تو مالک پر زمان نہیں آئے گا. ہاں اگر رات کے وقت، بلکہ پہلے دوسری صورت بناؤ، اگر ساتھ مالک خود تھا تو پھر اس صورت میں مالک پر زمان آئے گا. یا رات کے وقت اس جانور نے کسی کو زخمی کیا اور یا کسی کی کوئی چیز طلب کر دی، تو اس صورت میں بھی مالک پر زمان آئے گا. لیکن بہرحال دن کے وقت اگر یہ جانور ہے اکیلا اور اس نے کسی کو زخمی کیا یا کسی کی کوئی چیز ضائع کی، تو اس صورت میں مالک پر زمان نہیں. وجہ اس کی یہ کہ بھئی عموماً جانوروں کو دن کے وقت سبھی لوگ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں. تو جن کی چیزیں ہیں ان کو خود اپنا خیال، چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، مالک کی ذمہ داری نہیں. لیکن اگر مالک ساتھ تھا پھر زمان آئے گا، کیونکہ یہ اس کی کوتاہی ہے بھائی، یہ ساتھ تھا پھر کس طرح جانور نے دوسرے کو کوئی تکلیف دی، اس کی کوئی چیز ضائع کر دی، اسے زخمی کیا. اور نیز رات کو بھی اگر جانور نے کسی کو زخمی کیا یا کوئی چیز طلب کی تو زمان آئے گا، کیونکہ رات کے وقت جانوروں کو کھلا نہیں چھوڑا جاتا بلکہ ان کو باندھ کر رکھا جاتا ہے. تو اگر رات کو مالک نے کھلا چھوڑا ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے، تو زمان دینا پڑے گا. تفصیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے حدیث کا مفہوم. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو تین لفظوں کے اندر اس کو بیان فرما دیا. العجماء جرحها جبار، مویشیوں کا زخمی کرنا رائیگاں ہے، یعنی اس میں زمان نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں وہ حدیث جو جوامع الکلم میں سے ہو، اول مشکلہ اول مشترکہ اول مجملہ، یا وہ خبر کیا ہو، مشکل ہو یا مشترک ہو یا مجمل ہو، لا یجوز نقلہ بالمعنی للکل، تو جائز نہیں ہے اس کا نقل بالمعنی سب کے لیے، یعنی کوئی کسی کے لیے بھی اس حدیث کو نقل بالمعنی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. کب؟ جب خبر کس میں سے ہو، جوامع الکلم میں سے ہو، یا وہ کیا ہو، مشکل ہو یا مشترک ہو یا مجمل ہو، تو کسی کے لیے بھی اس کے نقل بالمعنی جائز نہیں. اے لا للمجتہدی ولا لغیرہ، یعنی نہ تو مجتہد کے لیے اور نہ غیر مجتہد کے لیے. وجہ کیا ہے وہ تفصیل بیان کر رہے ہیں. اما فی جوامع الکلم، باقی جوامع الکلم کے اندر، فلینہ علیہ الصلاۃ والسلام لما کان مخصوصا بہ، اسے کیونکہ جب حضور علیہ السلام مخصوص ہیں جوامع الکلم کے ساتھ، آپ ہی صرف کیا ہیں جوامع الکلم، آپ صرف آپ ہی کو عطا ہوئے تھے. فلا یقدر احد علی نقلہ، تو کوئی ایک بھی قادر نہیں ہوگا اس کے نقل کرنے پر. وَأَمَّا فِي الْمُشْكِلِ وَالْمُشْتَرَكِ، بھائی مشکل اور مشترک میں کیوں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے؟ بھائی دیکھیے، مشکل وہ ہے جس میں خفی سے بھی بڑھ کر خفا ہوتا ہے، تو اس میں پھر کئی معانی کا احتمال آتا ہے، اور مجتہد کیا کرتا ہے، غور و فکر کر کے ایک معنی کو متعین کرتا ہے کہ یہ معنی ہے بھائی اس کا. تو جب یہ مجتہد اس کو روایت بالمعنی کرے گا تو لازمی بات ہے لفظ وہ ذکر نہیں کر رہا، تو پھر اپنی جو جس معنی کو اس نے ترجیح دی تھی، غور کر کے ایک معنی کو اس نے ترجیح دی کہ یہ معنی ہوگا، تو اسی معنی کو لازمی بات ہے وہ بیان کرے گا. تو جب اسی معنی کو بیان کرے گا تو یہ تو بھائی اس کا اجتہاد تھا، اس کے لیے حجت تھا، یہ تو کسی اور کے لیے حجت نہیں ہے، لہذا یہاں روایت بالمعنی جائز نہیں. یہ تو جس کو پہنچا رہا ہے وہ مجتہد پھر خود غور کر کے پھر غور کرے اس کے معنی کے اندر اور اپنے لیے متعین کرے کہ کیا معنی مراد ہو سکتا ہے دلائل کے ذریعے. بھائی تو اس مجتہد کا اجتہاد تو دوسروں کے لیے حجت نہیں، لہذا یہاں روایت بالمعنی جائز نہیں، کیونکہ اگر روایت بالمعنی کرے گا تو پھر وہ اپنی تاویل کے ساتھ کرے گا، لازمی بات ہے. اسی طرح مشترک وہ جس میں کئی معانی کا احتمال ہوتا ہے اور پھر مجتہد ایک معنی کو ترجیح دیتا ہے، تو اس میں بھی روایت بالمعنی جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر بھی مجتہد کیا کرے گا، اپنے تاویل کو ذکر کرے گا، اپنے ترجیح دیے ہوئے معنی کو ذکر کرے گا، تو دیگر احتمالات کو اس نے گویا ختم ہی کر دیا، تو یہ بھی درست نہیں بھائی. اور مجمل جو ہے اس کو بھی اپنے لفظوں میں اپنے لفظوں کے ساتھ روایت نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ مجمل کے تو معنی ہی کا پتہ نہیں چلتا جب تک مجمل سے پوچھا نہ جائے، تو یہ کس طرح اس کو اپنے معنی کے ساتھ ذکر کرتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آگے؟ یہ مانا ہے وہ اما فل مشکل و المشترکی، باقی مشکل اور مشترک کے اندر فلی انہ انما ينقله بتاویل مخصوص، ان کی یہ اس کو نقل کرے گا اپنی مخصوص تاویل ہی کے ساتھ، لا يكون حجتا على غیره، تو یہ حجت نہ رہے گی کسی دوسرے پر. وہ اما فل مجمل، اور باقی مجمل کے اندر فلی عدم الوقوف على معناه بدون الاستفسار من المجمل، بوجہ واقف نہ ہونے کے اس کے معنی پر بغیر پوچھے مجمل سے، تو مجمل میں بھی روایت بالمعنی کی اجازت نہیں. اور متشابہ وہ تو اس مجمل سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے خفا میں، تو اس میں بھی بطریق اولا کیا ہوگی، روایت بالمعنی کی اجازت نہیں ہوگی. بھائی یاد رکھیے یہ جو آیا کہ بعض صورتوں میں روایت بالمعنی بھی جائز ہے، یہ اس وقت تھا جب تک احادیث ابھی مدون نہیں ہوئی تھی اور کتابوں کی صورت میں ان کو جمع نہیں کیا گیا تھا. پھر جب احادیث مدون ہو چکی اب اور کتابی صورت میں جمع کی جا چکی، تو یاد رکھیے اب روایت بالمعنی جائز نہیں ہے بھائی. اب حدیث کو اگر روایت کیا جائے گا تو اس کے لفظوں کے ساتھ روایت کرنا ضروری ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اب اس کی گنجائش نہیں بھائی. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.